الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ مجھ پر جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے اور فرمایا والقیرات مثل احد قیرات سے یہاں مراد احد پہاڑ کے برابر ثواب دینا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین انسان کی جب پیدائش کے مراحل ہوا کرتے ہیں تو انہی مراحل میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا جائے اس کی عمر لکھ دی جائے اور پھر یہ خوش بخت ہے یا بد بخت ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وعدہ بھی فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا فرمایا کہ ہر چوپائے کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور پھر اسلام نے ہمیں دو راہیں بتا دی ہیں ایک راہ جو ہوتی ہے وہ سیدھی طرف جاتی ہے دوسری جو ہے وہ غلط سمت کی طرف جاتی ہے انسان کی تقدیر کے اندر اس کا مکمل رزق پیدا ہونے سے مرنے تک کے لکھا جا چکا ہوتا ہے اب ایک قطرہ اور ایک ذرہ بھی نہ تو ساری دنیا کوشش کے باوجود ختم کر سکتی ہے نہ ہی ایک قطرہ اور ذرہ اس کے رزق میں بڑھایا جا سکتا ہے اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے البتہ حاصل کرنے کے ذریعے اسلام نے ہمیں بتا دیے ہیں حلال بھی بتایا ہے حرام بھی بتایا ہے خوشبخت مسلمان جو ہوا کرتے ہیں وہ حلال ذریعے سے مال کو حاصل کیا کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں اور جو بدنصیب ہوتے ہیں جو دیگر افراد ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کا مقصد صرف مال بٹورنا ہوا کرتا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے اپنا ذہن ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہی ہمیں مل کر رہے گا لیکن آپ بھی معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو حرام ذریعوں سے بھی اپنے مال کو لیا کرتے ہیں وہی مال حلال ذریعے سے بھی لیا جا سکتا تھا مگر اس مال کو انہوں نے حرام ذریعے سے لے لیا تو مال تو مل گیا مگر گناہ بھی ملا اللہ کی ناراضی کا سبب بھی یہ بن سکتا ہے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں جب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ واقعی جو رزق تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ مل کر ہی رہے گا ہمارا رزق ہمیں مل کر ہی رہے گا تو پھر ہم حلال طریقے سے کیوں نہیں کماتے حلال ذرائع کو اختیار کیوں نہیں کرتے آج ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ قصد حلال سے متعلق تو دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے آج کے سلسلے کو بھی اچھے انداز میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز آئیے قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں قاری اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قاری صاحب
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن أم
انشاءاللہ ابھی سلسلے میں ایک کلام کو شامل کریں گے. بکار بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, عدنان شیخ بھی ہمارے ساتھ ہیں, مل کر دونوں کو کلام سنا دیں انشاءاللہ, پھر آگے ٹاپک کو لے کر چلیں گے. جی,
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی مل کے بولو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں چند
بدر شانشانی ات چمکیلا نورانی کل زلف تے اک مستانی اف مور یکی ان مد بریا اس صورت نو میں جانا تھا جانا کت جان جوانا تھا لکھ آنکھا میں رب دی شانا تھا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ ما اجملک ما اصلک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جا میم پیغمبر میں میم ہے میزان میں میم تو میں شر میں میم ہے عمار میں میم سمیہ میں میم ہے یہ میم ہے حرم میں حرم میں بھی میم ہے نماز میں میم تو کلمے میں میم ہے امام میں میم مؤذن میں میم ہے میلاد میں میم تو میں فل میں میم ہے اور مرید میں ہے میم تو مرشد میں میم ہے اور آمنہ میں میم ہے حلیمہ میں میم ہے مکہ میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے اور اس میم کا راز الف لام میم میں اور کیا کیا برکتیں ہیں میرے محمد کے میم میں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار
ہمارا نبی سب سے بالا او بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارے چمکیلے اجلوں نے چمکا کیے اندھے شیشوں پہ چمکا ہمارا نبی اور کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ارے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنی دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں غذا تمہارے لیے ہمارے آغا تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی کہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے تمہارے لیے جیسے میرے سر
سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقار بھائی عدنان شیخ بھائی کی آواز میں، علم میں، عمل میں، رزق میں وہ ساتیں برکتیں عطا فرمائے. بہت مزہ آیا کلام کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کسب حلال. چلتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ ہمارے یوسف سلیم بھائی ہیں. یوسف سلیم بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں کسب حلال؟
عمران بھائی، اس دنیا میں بسنے والا ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ذراعوں کو اپنائے.
جی
ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی تھوڑی محنت کرتا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور ایک ہی مقصد ہوا کرتا ہے کہ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالا جائے اور اس کے لیے روزی کی تلاش کی جائے.
جی
اگر یہی روزی حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالی اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق ہو،
جی،
تو یہ رزق حاصل کرنا بھی عبادت ہو جایا کرتی.
سبحان اللہ.
اور اگر یہی کام یہ ناجائز طریقوں سے اپنایا جائے تو یہ مال حاصل کرنا یہ بندے کے لیے وبا ہو جاتی ہے، وبا بن جاتی ہے. یقیناً ہر انسان اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایسا رزق حاصل کر سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق ہو.
جی
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کی روزی روٹی، اس کا بندوبست اس کے ساتھ کر رکھا ہے. اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، خود قرآن مجید فرقان حمید اس بات کی گواہی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو.
سبحان اللہ.
جب ایک چیز ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر، تو بندہ اس کے لیے کیوں ایسے طریقوں کو اختیار کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہو.
بالکل.
تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ذریعے سے رزق حاصل کیا جائے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ہو اور ہمارا یہ کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جائے.
آمین آمین.
اچھا، رزق کی تلاش، جس طریقے سے آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں بھی بیان کیا کہ رزق کی تلاش بندہ تو کرتا ہے، لیکن رزق جو ہے وہ بندے کی تلاش کیا کرتا ہے.
واہ واہ.
چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس بندے کو رزق پہنچنا ہی پہنچنا ہے. ایک بڑی پیاری حکایت اس ضمن میں ملتی ہے.
جی.
عیون الحکایات میں اس روایت کو نقل کیا گیا، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اپنے بہت ہی پیارے رسالے چڑیا اور اندھا صاف میں اس حکایت کو نقل کیا ہے. حکایت کچھ یوں ہے کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا، وہ ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں پر کھجور کے تین درخت تھے. دو درخت جو تھے اس میں سے وہ تو پھلدار تھے، لیکن ایک درخت وہ سوکھا ہوا تھا. ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ کافی دیر سے ان درختوں کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک چڑیا ہے جو پھلدار درخت پر آتی ہے، کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد وہاں سے کچھ لے کر سوکھے تنے کی طرف آتی ہے، اور فوراً سے آ کر پھر سے پھلدار درخت پہ بیٹھ جاتی ہے. کافی دیر تک یہ دیکھتا رہا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. اسے بڑی تشویش ہوئی کہ ماجرا کیا ہے. وہ سوکھے ہوئے درخت پر چڑھ گیا اور دیکھنے لگا کہ معاملہ کیا ہے. عمران بھائی، اسے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ اس سوکھے درخت پر ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے.
اللہ.
اور وہ چڑیا پھلدار درخت سے کھجور حاصل کر کر اس اندھے سانپ کے منہ کے اندر وہ کھجور جو ہے وہ ڈال دیا کرتی ہے.
سبحان اللہ.
اب جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے میرے مالک، یہ تو وہ جانور ہے کہ جس کو مارنے کا حکم تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ وہ جانور ہے کہ جس کو مار دیا جائے، چونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. تو اب جناب اس کو رزق دینے کا، اس کی آنکھیں لے لی تو اس کو رزق دینے کا ایسا بندوبست کر رکھا کہ اس کے لیے ایک چڑیا کو مقرر کر دیا کہ وہ اس کو رزق پہنچائے. تو میں تو تیرا بندہ ہوں اے میرے مالک، میں آج اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سچی نیت کرتا ہوں کہ اے مالک، اب ایسے ذرا اختیار نہیں کروں گا کہ جس سے مسلمانوں کو، لوگوں کو تکلیف حاصل ہو. یہاں اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات ہمیں بھی بہت ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں.
جی.
رزق حاصل کرنا ہمارے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے. اور بسا اوقات بندہ شارٹ کٹ طریقے اختیار کرتا ہے کہ جناب فوری طور پر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کے ذریعے میں فوری طور پر مالدار ہو جاؤں، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں. تو ہمیں جو ہے وہ شارٹ کٹ اختیار کرنے کے بجائے وہ ایسے طریقے اپنانے چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے لیے رزق لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، تو جو چیز میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ مل کر رہے گی، بس اس ٹائم کا انتظار کرنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار کسی محلے سے گزر رہے تھے تو آپ مسجد کی طرف بڑھنے لگے تو آپ نے باہر کھڑے ایک شخص کو اپنا کوٹ اتار کر دیا اور اس کو کہا کہ اس کی حفاظت کرو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔
اچھا،
جب آپ نماز پڑھ کر باہر نکلے تو عمران بھائی وہ کوٹ والا کوٹ لے کر غائب ہو گیا تھا۔
اچھا
اچھا، آپ جو ہے وہ بازار کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ ایک دکان پر وہ کوٹ لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے اس دکاندار سے پوچھا کہ یہ کوٹ تیرے پاس کہاں سے آیا، تو کہنے لگا کہ ابھی ایک شخص مجھے 2 درہم میں یہ کوٹ بیچ کر گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس شخص نے جلدی کی، یہ کوٹ میرا ہے اور میں نے اس کو نماز کے لیے، میں اندر جا رہا تھا، میں نے اس کو حفاظت کے لیے دیا تھا اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ جب میں نماز پڑھ کے نکلوں گا تو اس کو 2 درہم دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جو رزق ہمارے لیے مقرر کر کے رکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، بسا اوقات انسان جلد بازی کر کے اس کے طریقے ایسے اپنا لیا کرتا ہے کہ جو وہ رزق اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔
یہ مدنی چلن کے ناظرین بہت پیارے مدنی پھول یوسف سلیم بھائی نے دیے ہیں۔ واقعی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو ہم بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا، یقین کامل ہونا چاہیے۔ عتیق بھائی کیا فرماتے ہیں لوگوں کے بارے میں؟
یہاں جو آیت مبارکہ ہمارے یوسف بھائی نے تلاوت فرمائی ہے اس کے ضمن میں ایک بہت پیارا نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی وہ نقطہ تحریر فرمایا ہے کہ ہر ایک کا روزی کا ذمہ تو اپنے ذمہ کرم پر اللہ تعالی نے لے رکھا ہے لیکن مغفرت کا ذمہ نہ لیا ہے۔ تو کیسا نادان شخص ہے کہ روزی کے لیے تو مارے ماری پھرتا ہے لیکن مغفرت کا طلبگار جیسا بننا چاہیے ویسا نہیں بنتا۔ تو الحمدللہ عزوجل خوش نصیب ہیں وہ کہ جو رزق حلال کی طلب کے لیے کوشاں رہتے ہیں، بلکہ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ رزق حلال کی طلب ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی بقدر ضرورت
جی
رزق حلال کمانا، بقدر ضرورت رزق حلال کمانا ہر ایک پر ضروری ہے، فرض ہے اور واجب ہے۔ یقین جانیے بڑا وہ سعادت مند ہے جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رزق حلال کمانے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، ارشاد فرمایا جو شخص لگاتار حلال رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں یوسف بھائی، ہمیں تو ایسے ایسے بزرگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ قابل رشک ہوتے ہیں، عمر رسیدہ ہیں لیکن کس قدر دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے، ان کی بچیاں جوان ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ دھوپ کے اندر پسینوں پسینے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بےچارے جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، بسا اوقات ہاتھ سلامت نہیں ہوتے، پاؤں سلامت نہیں ہوتے، بعضوں کی آنکھیں سلامت نہیں ہوتی، لیکن نیت کیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، بلکہ رزق حلال کما کر کوشش کر کے اپنے گھر والوں کے لیے میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ روایت ہے بلکہ اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے، جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ امام اوزائی رحمت اللہ تعالی نے، مشہور امام ہیں، انہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ لکڑیوں کا ایک گھٹا اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی مشقت سے اس کو لے کر چل رہے ہیں، عرض کیا کہ علی جا اگر آپ چاہتے تو کسی اور کی معاونت حاصل کر لیتے، اس قدر تگو دو کیوں کر رہے ہیں، اس قدر مشقت کیوں جھیل رہے ہیں؟ قربان جی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر آپ نے ارشاد فرمایا مجھے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے جو شخص رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالی اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو یقین جانیے سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ رزق حلال کے لیے کوشاں رہیں۔
وقار بھائی کیا فرماتے ہیں؟ آج کل بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ معمولی پیشے کو اپناتے نہیں ہیں، ہر بندی کا ذہن یہ ہوتا ہے جیسے یوسف سلیم بھائی نے شروع میں فرمایا تھا کہ زیادہ کما لیں، یعنی کہ بہت اپر لیول سے وہ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟
اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے، حسن اسلام کہہ لیجئے، کہ اسلام نے جہاں نماز پڑھنا عبادت، حج کرنا عبادت، ذکر و اذکار عبادت، کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس پہ ثواب عطا فرماتا ہے، حسن اسلام ہے کہ اس نے مال کمانے کو، تجارت کرنے کو بھی ثواب بنا دیا.
سبحان اللہ.
یعنی اسلام کے اندر صرف مسجد کے اندر رہنا اور وہاں رہ کر عبادتیں، نماز وغیرہ، ذکر و اذکار کرنا ہی ثواب کا کام نہیں ہے.
جی.
شریعت کے اصولوں پر چلتے ہوئے اگر تجارت کی جائے، کمائی کی جائے، مال کمایا جائے، وہ بھی ثواب کا کام ہے.
کیا بات.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ کو جب دیکھو مال کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، مال نہیں کماؤ، بس لگتا ہے ان کی تقریر سننے کے بعد جنگل میں جا کر بیٹھ جائے آدمی کسی غار میں. تو یہ دراصل غلط فہمی ہے. مولانا مال کی مذمت نہیں کر رہے ہوتے، کام کی مذمت نہیں کر رہے ہوتے، تجارت کی مذمت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس مال کو غلط طریقے سے کمانے کی مذمت کر رہے ہوتے. بہرحال مال کمانا اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بڑی اچھی چیز ہے. اس حوالے سے ایک اور بات.
جی.
وہ یہ کہ بعض اوقات ذہن میں یہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آدمی تھوڑا ذرا پڑھ لکھ لے اور ڈگری وغیرہ اس کے پاس آ جائے، تو اب اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مجھے تو کوئی وائٹ کالر جاب، جس کو کہتے ہیں نا، کوئی اچھی جاب ملے تو ہی میں کروں گا، اور میرے منصب کے مطابق ہونا چاہیے. اور بعض اوقات وہ میسر کسی وجہ سے نہیں آ رہی ہوتی، تو اپنا جو اس نے ایک اسٹیٹس بنایا ہوا ہے کہ میں نے اسی طرح کا کام کرنا ہے، ایسی جاب کرنی ہے، اس سے نیچے آنے کو تیار نہیں ہوتا، اور پھر اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اور جب مالی مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو طرح طرح کی شکوے شکایات کے اندر بھی پڑ جاتا ہے. حالانکہ یہ طرز عمل غلط ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کو، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کے قریب ہیں وہ اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں، انبیاء اکرام ہوتے ہیں. ہم ان کے حالات زندگی کو دیکھیں، صحابہ اکرام کو دیکھیں، اللہ کے ولی دیکھیں. بھائی آپ کا اسٹیٹس اچھا ہوگا، بڑا ہوگا، لیکن اللہ کے نبیوں سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا. جب ہم اللہ کے نبیوں کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں تجارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، محنت مشقت والے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خود آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، باعث تخلیق دو جہاں، جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی ہے، ہم ان کا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ آپ بھی تجارت فرمایا کرتے ہیں. حالانکہ کس چیز کی کمی ہے، تجارت فرمایا کرتے تھے. مختصراً اب جو ایک ذرا سی فہرست آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبیوں نے کیا کیا کام کیے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے یہ بات نئی بھی ہو کہ اللہ کے نبی بھی تجارت فرمایا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر،
جی،
وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. کھیتی باڑی کا کام کرنا حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا ادریس کپڑے سی کر گزارا کرتے تھے. حضرت سیدنا ہود اور حضرت سیدنا صالح تجارت کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر گزر اوقات کرتے تھے. حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، آپ کی حکومت اور سلطنت کی بات ہی کچھ اور تھی کہ ہواؤں پر، پانی پر، جنات پر آپ کی حکومت تھی، اس کے باوجود آپ درختوں کے پتوں اور چھال وغیرہ سے ٹوکریاں بنایا کرتے
تھے.
یہ آپ کا انداز تھا. تو اللہ کے نبی جب اس انداز سے کام کر سکتے ہیں
تو ہم کیوں نہیں،
آپ اور ہم کیوں نہیں کر سکتے؟
اور اسی طرح ہم دیکھیں جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی کوئی نہ کوئی پیش ہوا کرتے تھے.
بالکل.
مثلا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت فرمایا کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اذخر نامی گھاس، خدرو گھاس، یہ جنگل سے کاٹ کر مدینہ منورہ لایا کرتے تھے اور وہاں بیچا کرتے تھے، قربان جائیے. اسی طرح فتح خیبر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھیتی باڑی کا کام کیا. اگر عشرہ مبشرہ میں سے چند کا ذکر کیا جائے تو حضرت سیدنا عمر بن عاص، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قصاب تھے، اور حضرت طلحہ و حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے کا کام کیا کرتے تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بنا کر بیچا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک درزی حاضر ہوا یعنی سلائی کا کام کرنے والا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کپڑا سینے کا کام کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اس کام میں دیانتداری سے کام لے گا تو حضرت سیدنا ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. ایک حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معمار کا کام کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کام میں تو راست بازی سے کام لے گا دیانت داری سے کام لے گا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اور ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تجارت کا کام کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کام کے اندر تو نے دیانت داری سے کام کیا راست بازی سے کام کیا سچائی سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل.
اللہ
قربان جی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا صحابہ کرام علیہ رضوان ہو کتنوں نے پیشے اختیار فرمائے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین ایسے کئی لوگ ہوں گے, آپ بھی ہو سکتا ہے کہ جانتے ہو, کہتے ہیں کہ ہمارا لیول نہیں ہے, کاروبار کی بات آتی ہے, نوکری کی بات آتی ہے, انٹرویو دے کر آتے ہیں, پاس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ 15,000 روپے دے رہے تھے صرف, تو میرا تو لیول 15,000 کا نہیں ہے, مجھے تو 50 ملنے چاہیے. تو دیکھیں رزق حلال اگر مل رہا ہے اور 15 ہی مل رہا ہے تو یہ 15 کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تو اچھا ہے, کسی سے مانگنے سے تو اچھا ہے, لہذا اسی کو اختیار کر لیں. ہاں جب آپ کے ذہن کے مطابق آپ کے لیول کی نوکری آپ کو مل جائے تو اس وقت آپ وہ جوائن کر لیجیے گا, اس کو چھوڑ دیجیے گا. عابد بھائی ہمارے ساتھ ہیں, عابد بھائی کیا فرماتے ہیں؟
رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. رزق حلال جب کمایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے تو کھانے کے بعد بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں, اور اگر اس کے برعکس مال حرام کھایا جائے تو اس کا وبال بھی ہوتا ہے. رزق حلال کھانے کے حوالے سے کہ جب اس کا پہلا لقمہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے.
سبحان اللہ.
اور حرام کھانے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص جو طویل سفر کرتا ہے اور بڑا پریشان حال ہوتا ہے, بڑا بال اس کے گرد آلود ہوتے ہیں, یعنی اس کی ایک کیفیت کو بیان کیا گیا کہ ایسا شخص جو بھی دعا کرے وہ قبول ہو, جو سفر کر کے بھی آئے حال بھی ایسا ہو اور وہ دعا کرے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کرے یا رب یا رب یا رب کہے, حالانکہ اس کا کھانا حرام, پہننا حرام, پینا حرام, تو فرمایا اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟
اللہ اللہ,
اس کی دعا پھر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے پیٹ میں لقمہ جاتا ہے حرام کا تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. تو دعائیں بھی بندے کی قبول نہیں ہوتی, دعا بھی ایک عمل ہے, یہ بھی قبول نہیں ہوتی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سعد بن ابی وقاص اشرم بشرا میں سے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کوئی ارشاد فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, جو بھی دعا کروں میری قبول ہو جائے,
قبول ہو جائے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا لقمہ حلال کو لازم کر لو.
سبحان اللہ.
اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا بندہ جب حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا.
اللہ.
بندہ دعا بھی ایک عمل ہے, تو اس لیے حلال کھائے اور دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی تو پھر قبول ہوگی. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتا ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آتے مانگتے حضور عطا فرماتے, حضور کے خزانوں میں کمی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بوریا ہے, یعنی کہ یوں کہیے کہ ایک بستر ہے, اور اس کو ہم پہنتے ہیں اور رات کو کچھ اوپر پہنتے ہیں کچھ نیچے بچھاتے ہیں. حضور نے فرمایا اور کیا ہے؟ تو کہنے لگا ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں, اسی پیالے سے ہم پانی بھر کے نہاتے بھی ہیں, غسل کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اس کو لے آؤ. وہ پیالہ لے کر حضور صلی اللہ, وہ بستر اور جو پیالہ تھا وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو لے گا؟ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو 2 درہم میں لیتا ہوں.
اچھا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 درہم اس شخص کو دیا اور فرمایا اس سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو, اور دوسرے درہم سے فرمایا اسے کلہاڑا لے آؤ. وہ کلہاڑا لے آیا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے خود اس کلہاڑے کے اندر لکڑی ڈالی اور فرمایا اس کو جنگل میں لے جاؤ, لکڑیاں کاٹ کے لاؤ, اور 15 دن سے پہلے تجھے میں یہاں فارغ نہ دیکھوں گھومتے ہوئے. وہ گیا جنگل اور لکڑیاں کاٹ کے لایا, 15 دن تک وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتا رہا لاتا رہا، اس نے 10 درہم اس سے کمایا.
سبحان اللہ.
جب 10 درہم اس نے کمائے اور اچھے طریقے سے اس نے گھر چلایا اور گھر والوں کو دیا، کھایا، پڑوس میں دیا، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ کتنا اچھا ہے، یہ اس سے کتنا اچھا ہے کہ تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا اور قیامت کے دن تیری پیشانی پر مانگنے بھیک مانگنے کا داغ ہوتا اور وہ داغ ایسے نہ اترتا، وہ جہنم میں جلا کر اترتا. تو جو لوگوں سے خواہ مخواہ میں سوال کرتے ہیں ایسے یوں کہیے کہ یوں بیٹھ بیٹھ کے فارغ ایسے فارغ ہو جاتے ہیں کہ ان کو فری کا ملتا ہے اور پھر وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں.
بتا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں آپ کو جوان ہوں گے، صحت مند ہوں گے، ہاتھ پاؤں سے بالکل صحت یاب ہوں گے، لیکن بس ایک جسے کہا جائے کہ پیشہ اختیار کر لیا ہے.
جی جی.
بہت سارے آپ کو بھکاری ایسے ملیں گے جو لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہوتے ہیں لیکن بس ایک
مبالغہ کر دیا آپ نے، لاکھوں پتی کروڑ
ہوتے ہیں. اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں سلامت رکھا ہے تو یہ وہ ان لوگوں کا حق ہے کہ جن کے اندر کوئی کمزوری ہے، جو مستحق ہیں. ایسا ہوتا کیا ہے اس میں عابد بھائی کہ جو مستحق ہے نا وہ محروم رہ جاتا ہے اور جو مستحق نہیں وہ جناب مال بٹورنے میں کامیاب ہو جاتا ہے.
اس میں دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا یوسف بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے. دیکھیں آپ، پیشہ ور جو گداگر ہوتا ہے، جس نے مانگنے کو اپنا پیشہ اور ہنر ہی بنا لیا ہے اور وہ کما اس کا کھانا پینا ہی اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی حاجت مند اور مستحق بھی ہیں،
خوددار بھی ہیں،
خوددار بھی ہیں. تو اب ایسا نہ ہو کہ ہماری اس گفتگو سے کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ جو روڈوں پر بیٹھے ہوتے ہیں یا جو مجبور ہوتے ہیں ان کو دینا ہی بند کر دے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس وجہ سے کوئی مستحق رہ جائے، لہذا اگر دینا ہے تو تھوڑی جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیں وہ مستحق ہے یا نہیں، یہ دیکھ لیں. لیکن بہرحال دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں تک بھی نہ پہنچ سکیں جو واقعتاً مستحق ہیں اور وہ جو ہے حاجت مند ہوا کرتے ہیں.
مجھے ان کی بات سے ایک بات یاد ہے جو آپ قصب کی طرف توجہ دلا رہے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے مسجد میں بیٹھا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تسبیحات کرتا رہے اور یہ کہہ رہے کہ مالک مجھے رزق دے رزق دے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کیا خوب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جاہل ہے، شرع کو نہیں جانتا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قسم کرنا مت چھوڑو کیونکہ اللہ تعالی تمہارے لیے آسمان سے سونا اور چاندی نہیں نازل فرمائے گا، اگرچہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے لیکن قسم کا ہمیں درس دیا ہے. تو جو لوگ توکل اس کو اختیار کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں کہ جناب توکل اس چیز کا نام ہے کہ اسباب کو نہ اپنایا جائے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ اسباب کو اختیار کر کے نظر خالق کے اسباب پر رکھی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حاضر ہوا، میرے ساتھ اونٹ ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو چھوڑ دوں؟ فرمایا، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اپنے اونٹ کو باندھ اور پھر نماز پڑھ اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھ. تو اسباب کو ترک کرنا جو ہے یہ توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب اپنا کر نظر خالق اسباب پر رکھنی چاہیے.
یہ دنیا جو ہے یہ تحت الاسباب ہی ہے، ہم اسباب اختیار کریں گے تو اس پر مسبب جو ہے مرتب کیا جاتا ہے جیسی کوشش ہوگی. اور حدیث مبارک میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. کوشش کر کے اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ بہتر ہی بہتر ہوگا. آئیے اپنا ایک اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، حسن و جمال مصطفیٰ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی وقار بھائی،
تو جمال مصطفیٰ میں آج ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جن اعضا کے کچھ حسن و جمال اور کچھ کمال کو بیان کریں گے، وہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک،
سبحان اللہ،
آپ کے کندھے اور آپ کے پشت مبارک کا حسن و جمال،
سبحان اللہ.
گردن کی خوبصورتی جو بیان کی جاتی ہے کہ گردن خوبصورت کون سی ہوتی، کہتے سرائی دار ہے. گردن کی خوبصورتی اگر بیان کی جائے تو کہتے سرائی دار گردن ہے جی، بڑی خوبصورت ہے.
اچھا.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام حسینوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارکہ جہاں
سراہی دار تھی وہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کانا انقہ ابریق فدتن کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن چاندی کی سراہی کی طرح تھی. ایک ہوتا ہے صرف سراہی دار ہونا اور ایک ہوتا ہے چاندی کی سراہی دار ہونا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کا یہ وصف تھا. اسی طریقے سے کندھے جو تھے ان کی بھی عجیب شان تھی کہ کسی انسان کے ایسے نہیں ہوا کرتے. اس کی شان یوں بھی ظاہر ہوا کرتی تھی کہ کندھوں کی شان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کافی افراد بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کندھے ہیں سب سے نمایاں ہوا کرتے تھے, یعنی اونچے ہوا کرتے تھے جو بھی بیٹھا ہو. اور یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ کوئی کسی قد کا بھی آپ کے ارد گرد موجود ہو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز اگرچہ اعتدال سے تھی لیکن سامنے جب کچھ کوئی بھی موجود ہو تو آپ سب سے نمایاں اور بڑے نظر آیا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر لباس جو ہے وہ چادر ہوا کرتی تھی نا, کہ آپ اوپر چادر لیا کرتے تھے. تو کبھی کبھی وہ چادر اگر کندھوں سے ہٹ جاتی تھی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا سَبِيقَتُ فِدَّتٍ, تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاندی کے ڈھلے ہوئے.
سبحان اللہ,
کندھے مبارکہ. مطلب ایسا کون محبوب ہوگا یا ایسا کون حسین ہوگا کہ جس کے کندھوں کی بھی شان یوں بیان کی جا رہی ہے.
سبحان اللہ,
زیادہ سے زیادہ چہرے کی خوبصورتی بیان کر دی جاتی ہے لیکن کندھوں کی بھی یوں شان بیان ہو رہی ہے. اور جو بات کی تھی کہ شان بھی بیان کرتے ہیں اور ہم کچھ کچھ کمال بھی بیان کرتے ہیں, تو حضرت علی جن مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو جو معبودان باطلہ انہوں نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے ان کو توڑنے کے لیے حضرت علی جن مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا.
اللہ,
مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا. جب مولا علی کو حضور نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تو وہ کہتے ہیں کہ انی لو شئت نلت افق السمائی, کہ جب وہ حضور کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا تو چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر آسمان کو پکڑ لے. اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پشت مبارک تھی اس کے متعلق حضرت محرش کاوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارکہ پر میری نظر پڑی تو وہ ایسی تھی کہ گویا وہ چاندی کی ڈھالی ہوئی تھی, یعنی چاندی سے اسے گویا بنایا گیا تھا. اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر مہر نبوت بھی تھی کہ تمام انبیاء اکرام کو ایک نبی ہونے کی پہچان کے طور پر مہر دی جاتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہر تھی وہ دونوں کاندھوں کے درمیان تھی. اور اس کا وہ طویل واقعہ شاید بہت سارے افراد جانتے بھی ہوں گے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شناخت بیان کی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان کی وہ مہر نبوت تھی, اور وہ تلاش کرتے کرتے آئے جب وہ جھک جھک کے روایت میں آتا ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ اسی طریقے سے میں یہ نشانی دیکھ لوں کہ حضور کی مہر نبوت نظر آ جائے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو پیچھے سے ہٹایا تو وہ مہر نبوت انہیں نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دونوں شانوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کی مثل میں نے اس مہر نبوت کو دیکھا تھا, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حسن و جمال تھا.
سبحان
پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نو نکا, پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا, ایک موسیٰ دور سے اترا سہی پانور کا, ایک موسیٰ دور سے اترا سہی پانور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اس لیے تو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کہے تھے, واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت بھی ہونی چاہیے. یہ سیگمنٹ اب اس لیے کیا کرتے ہیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو, آپ کی بیوٹی کو بیان کیا جائے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو عام کیا جائے. جب پتہ لگے گا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حسین و جمیل تھے تو دل میں محبت بھی پیدا ہوگی, اور محبت رسول مدار ایمان اور مدار جان ہے. دعا ہے رب کائنات ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.